بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ علق کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام آس پاس، اس کے بعد سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور افکار و نظریات ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اس وقت ہماری دوسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ نشریات ہم پیش کر رہے ہیں شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔ عالمی خبریں لے کر حاضر ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے حکام نے پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں ایران کے منطقی مطالبات کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مودی حکومت پر مرکزی ایجنسیوں کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ایوان صدر میں مجوزہ مشاورت میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سہونیوں کے بڑھتے جرائم اور مظالم کے جواب میں ارین الاسود نے نابلس شہر میں سہونی فوجیوں پر دھاوا بول دیا ہے، اور روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کی جنگ کی آخری صورتحال کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے حکام نے پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں ایران کے منطقی مطالبات کا اعتراف کیا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے چین کے CGTN TV سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور یورپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سمجھوتا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ صدر مملکت نے مغرب کی ظالمانہ پابندیوں کو ایرانی قوم کے خلاف اقتصادی جنگ قرار دیا، اور کہا کہ امریکہ اور یورپ نے مذاکرات کی میز کو ترک اور ایران میں بلبوں کی حمایت کر کے بہت سخت غلطی کی ہے۔ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات 4 اگست 2022 کو ویانا میں ہوئے، اور 8 اگست کو مذاکرات کار اپنے اپنے ملک کے دارالحکومتوں میں واپس ہو گئے، اور اس کے بعد سے یہ مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ البتہ ویانا میں مہینوں کے مذاکرات کے بعد یہ عمل اس مرحلے میں پہنچ گیا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ملک کی حیثیت سے ایران کے منطقی مطالبات اور معاہدے کو تسلیم کر لے تو حتمی سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کا حالیہ مہینوں کا رویہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کی ناکام پالیسیوں کو جاری رکھے جانے کا آئینہ دار ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کی رات یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے ملین مارچ میں ایرانی عوام کی بھرپور اور مثالی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دہشت گرد گروہوں کی حمایت سے متعلق بعض یورپی ملکوں کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے ایران کے خلاف پالیسیوں کی تکرار اور پابندیوں کی منسوخی سے متعلق مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں کے دوران یورپی یونین کا رویہ امریکہ کی سابق ٹرمپ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی تکرار کا غماز ہے جو انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیے جانے اور اس سلسلے میں جاری دوہرے معیار کو ثابت کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر جنگ یوکرین ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تہران ہمیشہ جنگ بندی اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے نقطہ نظر سے تمام ملکوں کی عرضی سالمیت کا احترام پائیدار امن کی بقا کا ضامن ہے اور تہران نے یوکرین کی جنگ بند کرانے اور سفارتی طریقہ اختیار کیے جانے کی راہ میں اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ ایران کے جوہری ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ اس عالمی ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی نے ایک خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے اے کے معائنہ کاروں نے گزشتہ ہفتے ایران میں 84% افزودہ یورینیم کا پتہ لگایا ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے جوہری ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے ارنا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بلومبرگ کے دعوے کے بارے میں کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کا ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے سیاسی ہتھیار کے طور پر غلط استعمال جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلومبرگ میں شائع ہونے والا مواد حقائق کو مسخ کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا اور آئی اے اے نے جس مسئلے پر ایران سے بات چیت کی وہ پروڈکٹ کی جگہ پر 60% سے زیادہ افزودگی کے ساتھ یورینیم کے ذرات کی موجودگی کے حوالے سے نمونے لینے سے متعلق ہے، جو کہ ایک عام بات ہے۔ ایرانی جوہری ادارے کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ افزودگی کے عمل میں 60% سے زیادہ یورینیم کے ذرات کی موجودگی کا مطلب 60% سے زیادہ افزودگی نہیں ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مودی حکومت پر مرکزی ایجنسیوں کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج پون کھیڑا اور کمیونیکیشن سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں مودی حکومت پر الزام لگایا کہ اپوزیشن پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ ملک کی ایجنسیوں سے کام لے رہی ہے۔ پون کھیڑا نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا سے بوکھلائی ہوئی بی جے پی حکومت نے 24 سے 26 فروری تک ہونے والے کانگریس پارٹی کے کنونشن سے پہلے پیر کی صبح 36 گڑھ میں کانگریس پارٹی کے کئی عہدیداروں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن سے انتقام لینے کے لیے ای ڈی سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای ڈی نے 8 برس میں اپوزیشن لیڈروں کے گھروں پر 95 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں۔ پون کھیڑا نے صحافیوں کو بتایا کہ نیشنل ہیرالڈ کیس میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی سے 50 گھنٹے سے زیادہ پوچھ گچھ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی اور ملک ارجن کھڑگے سے بھی گھنٹوں پوچھ گچھ کی گئی۔ کانگریس پارٹی کے مذکورہ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ہیمنت وشو شرما، شوبھندو ادھیکاری، نارائن رائے اور یدی یورپا سمیت متعدد بی جے پی لیڈروں پر بدعنوانی اور گھوٹالوں کے الزامات ہیں، لیکن ای ڈی نے ان میں سے کسی کے گھر پر بھی ایک بار بھی چھاپا نہیں مارا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ایوان صدر میں مجوزہ مشاورت میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمیشن کے ارکان ایوان صدر میں طلب کیے جانے والے مشاورتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کمیشن 19 فروری کو صدر پاکستان کو جواب دے چکا ہے۔ دریاسنا اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر عارف الوی کے خط کے جواب میں ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ عارف الوی نے اپنے خط میں اپنے پہلے خط کا جواب نہ دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس رویے کو افسوسناک اور مایوس کن قرار دیا تھا۔ صدر پاکستان کے اس خط کے جواب میں الیکشن کمیشن نے خط میں استعمال کی گئی زبان کو قابل اعتراض قرار دیا تھا، لیکن اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے امیروں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیا لینا جارجیوا نے ایک جرمن نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستانی حکومت ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ زیادہ آمدنی والوں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے اور غریبوں کو سبسڈی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اسلام آباد حکومت سے ایسے اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے جس سے پاکستان ایک ملک کے طور پر کام کرنے کے قابل بن سکے اور کسی خطرناک صورتحال سے دوچار نہ ہو۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغان طالبان نے اسلام آباد حکومت پر اپنے وعدوں سے مکر جانے کا الزام لگاتے ہوئے تورخم سرحدی گزرگاہ ایک بار پھر بند کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تورخم سرحد پر تعینات افغانستان کی طالبان حکومت کے کمشنر نے اعلان کیا ہے کہ اس سرحدی گزرگاہ کو سفری اور ٹرانزٹ تجارت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کے کمشنر مولوی محمد صدیق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے، اس لیے طالبان قیادت کے حکم پر اس گیٹ وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے افغان باشندوں سے کہا کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں سرحدی گزرگاہ کے ذریعے پاکستان کے سفر سے گریز کریں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانی حکام نے اپنے کس وعدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ سہونیوں کے بڑھتے جرائم اور مظالم کے جواب میں آرین الاسود نے نابلس شہر میں سہونی فوجیوں پر دھاوا بول دیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں سہونیوں کو ان کے جرائم کا رد عمل اب واضح طور پر دکھائی دینے لگا ہے۔ مزاحمتی سرگرمیوں کا دائرہ مقبوضہ فلسطین کے ہر شہر اور قصبے تک پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے تل ابیب کے سیاسی، سیکورٹی اور فوجی حلقے بری طرح پریشان ہو کر رہ گئے ہیں اور فلسطینی مجاہدوں کو روکنے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق سہونی فوجیوں نے نابلس شہر کے البریج علاقے پر دھاوا بول دیا اور شافی شمرون مزاحمتی کارروائی انجام دینے والے اسامہ الطویل کے گھر کے ایک حصے کو گرا دیا، جس پر ارین الاسود مزاحمتی گروپ کے نوجوان متحرک ہو گئے اور انہوں نے سہونی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر ایبری چینل کین کی رپورٹ کے مطابق سہونی وزیر اعظم بن یامن نیتن یاہو نے غرب اردن میں بڑھتی کشیدگی اور تل ابیب کے سیکورٹی حلقوں کی تجویز کے پیش نظر ماہ رمضان سے 10 دن پہلے مسجد الاقصی پر سہونی آبادکاروں کے حملوں میں کمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے دو انتہا پسند وزیر یعنی اتمار بن گویر اور بزالل اسموتریچ نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے دمشق اور اس کے مضافات میں رہائشی علاقوں پر میزائل حملہ کر کے انسانیت کے خلاف ایک اور وحشیانہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے دمشق میں غیر ملکی سفرا اور بیرونی نمائندہ دفاتر کے سربراہوں سے گفتگو میں عام شہریوں کا قتل عام اور دیگر ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرنے پر غاصب صہیونی حکومت کی مذمت کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت میں 5 عام شہری شہید اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں، اور اس کا یہ وحشیانہ اقدام انسانیت کے خلاف ایک اور بڑا جرم ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کی جنگ کی آخری صورتحال کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دونیسک کے مالی نوفکا، زاپوریجیا اور وولدار علاقوں میں یوکرین کے فوجیوں اور بختر بند گاڑیوں پر مشتمل 2 بریگیڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ روسی جنگی جہازوں سے صوبہ خملنسکی میں واقع یوکرینی ڈرون طیاروں کے ایک مرکز کو دور مار میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خبریں سنی، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔
اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ روز شام کے دارالحکومت دمشق کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے، اس حملے کے زمان و مکان کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی، بہت شکریہ۔ گزشتہ روز یہ خبر جب میڈیا میں آئی اور بظاہر فوری طور پہ جو ایران مخالف یا ریزسٹنس بلاک کے مخالف جتنے میڈیا سینٹرز ہیں، انہوں نے پہلی جو خبر دی کہ دمشق میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں جوں جوں تفصیلات سامنے آئیں تو جو خبروں میں اناؤنس ہوا، اور شام کے ذرائع نے بھی جو خبر دی اس کے مطابق ایران کی تنصیبات نہیں تھیں، دمشق کے عام شہریوں کے گھروں پہ یہ میزائل گرا، اور آخری خبریں آنے تک 20 افراد جو ہیں وہ اس میں جان بحق اور زخمی ہوئے۔ تو ایک بنیادی جو ایشو تھا وہ تو یہی تھا کہ آیا یہ ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ میزائل دمشق میں داغا گیا، تو وہ تو اس خبر کی تو تردید ہو گئی ہے، لیکن اس موضوع سے یقیناً اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے مرکزی شہر دمشق کے مین مرکزی جگہ کو کیوں اپنے میزائل کا نشانہ بنایا۔ کیا ہدف ایرانی تنصیبات تھیں اور میزائل صحیح جگہ پہ نہیں لگا، یا ہدف عام شہریوں کو خوف و ہراس پھیلانا تھا اور پروپیگنڈے میں ایران کا نام لینا تھا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن خود بعض صہیونی اخبارات نے جو اس واقعے پہ اپنا رد عمل دیا ہے، یا اس کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ زمان اور مکان کے عنوان سے جو بات کی ہے، تو صہیونی اخباروں کا اکثر کا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اسرائیلی عرب پتی کی کشتی پر، خلیج فارس کے اندر ایال اوفر کی کشتی پر، یعنی اس کے بحری جہاز پر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور اس کے ظاہر انگلیاں تو انہوں نے ریزسٹنس بلاک کی طرف اٹھائی ہیں کہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے ریزسٹنس بلاک کے کچھ عناصر تھے۔ تو اسرائیل نے یا غاصب صہیونی حکومت نے بنیادی طور پہ اس کشتی پہ حملے کا جواب دیا، یہ صہیونی اخبارات نے لکھا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عام شہری مارے گئے ہیں اور کوئی مین کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ اس پہ ہٹ نہیں ہوا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب کوشش کی جا رہی ہے اس کو اپنی اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے جس کو علاقے کے اخبارات نے لکھا ہے, سیونی اخبارات نے, علاقے کے جو عرب اخبارات ہیں, ان کے بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت غاصب سیونی حکومت اپنے داخلی سیاسی بحران کے عنوان سے عروج پہ ہے, اور گزشتہ کچھ دنوں سے بالخصوص جب سے سیونی ریاست پہ نیتن یاہو نے پرائم منسٹر کے عنوان سے اور کچھ انتہا پسندوں کو ساتھ ملا کے نئی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے, تو ایک شدت ہے خود اسرائیل کے اندر, خود نیتن یاہو کے خلاف بھی اور ان رائٹس جو ان کے وہاں کے انتہا پسند اس کیبنٹ میں شامل ہیں. اور اگر آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ خبروں کے اندر اب جسے بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلتے ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف, اور نیتن یاہو کی کیبنٹ میں جو دو تین وزیر ہیں بالخصوص جو نیشنل سیکیورٹی کا وزیر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ان اجتماعات میں بڑی شدت سے نعرہ بازی ہوتی ہے. اور نیتن یاہو اور اس کی ٹیم نے فوری طور پہ جو بڑی تبدیلیاں کی ہیں کہ خود عدالتی اور عدلیہ کے کچھ قوانین میں ایسی بنیادی ترامیم لے کے آئیں جس کے نتیجے میں جو نیتن یاہو پہ ماضی میں مقدمات چل رہے تھے اس کے اختیارات کے عنوان سے, اس کے مالی سکینڈلز تھے, تو وہ اپنے آپ کو ان سے نکال لے گا. تو جو بڑے اجتماعات ہوئے ہیں اور جن میں زیادہ نعرے لگائے گئے تھے وہ اس بنیاد پہ بھی تھے کہ ہم ایسی عدالتی یا عدلیہ کے قانون میں تبدیلی نہیں دیکھنا چاہتے کہ جس سے ایک مجرم پرائم منسٹر یا ایک مجرم سیاستدان جو ہے وہ اپنے اقتدار کی بدولت جو ایسا قانون بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے. لہذا اس حملے سے یہ ہوگا کہ دو تین دن خبریں جو ہیں وہ اس طرف رہیں گی, اور وہ جو مظاہروں میں شدت آ رہی تھی وہ اس کی توجہ اس کی طرف کم پڑے گی. ایک یہ تجزیہ بھی سامنے آیا کہ رائےما کی توجہ کو ہٹانے کے لیے بھی اسرائیل پہلے بھی یہ کام کرتا رہا اور اب بھی یہ کرتا رہے گا, اور اس کا چونکہ یہ روش رہی ہے کہ اصل حقائق سے رائےعاموں کو, میڈیا کو, اپنے اتحادیوں کو منعرف کرنے کے لیے وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. دوسرا جو ایک اس کا پہلو دیکھا جا سکتا ہے وہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ اس طرح کو سنتے ہوئے کہ دمشق کے مرکز میں ایسے ایام میں کہ جب شام کے اندر زلزلے کی وجہ سے حلب اور یہ پورا علاقہ بری طرح نقصان پہنچا ہے, اور 5,000 سے زیادہ, 6,000 سے بھی بڑا فگر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جو اس زلزلے کی وجہ سے 7.8 ریکٹر اسکیل پہ اس کا میگنیٹیوڈ تھا, تو اتنے شدید زلزلے کے بعد یقیناً 6,000 تو وہ ہیں کہ جن کو ابھی تک ملبے کے نیچے سے نکالا گیا ہے, اور ابھی تک ملبہ پڑا ہوا ہے, بڑی بڑی بلڈنگز گری ہوئی ہیں, اور بدقسمتی ہے شام کی کہ گزشتہ 12 سال سے وہ جنگ میں انوالو ہے, اس کا انفراسٹرکچر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے, اس کے اندر امدادی کاروائیاں انجام دینے کے لیے بھی اتنی سخت نہیں ہے حکومت کے اندر کہ وہ جلدی جلدی ترکی کی طرح کوئی زیادہ تیزی سے کرتا, اور اس میں سے جو متاثر سے زلزلے سے جو متاثرہ افراد تھے بالخصوص جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان میں اب جوں جوں وقت گزرے گا, اب تو ظاہر ہے اتنا ٹائم گزر گیا کہ کسی کے زندہ باہر آنے کا یا اس کو ملبے سے نکالنے کا امکان کم ہے, تو یہ 6,000 کا فگر تو ویسے ہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب شام کے اندر ایک انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے, ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے جا چکے ہیں, لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہیں اور خیموں میں اور جسے کہتے ہیں کہ عارضی پناہ گاہوں میں زندگی گزارے, ایسے میں غاصب سیونی حکومت کا جو حملہ ہے وہ خود غاصب سیونی حکومت کی اس ماہیت کو بھی دنیا کے سامنے آشکار کرتا ہے کہ یہ زائنسٹ حکومت اور اس کے پیچھے جو تھنک ٹینک ہے یا جو اس کی ماہیت ہے وہ انسان دشمنی پہ ہے, انسان کشی پہ ہے, وہ نسل کشی پہ ہے کہ جو اپنے مخالف کو ہر حالت میں, سخت سے سخت حالات میں, زلزلے کی حالت میں اور مشکلات کے حالت میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک اس لحاظ سے غاصب سیونی حکومت کے اس حقیقی چہرے سے پردہ ہٹایا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے امریکہ بھی شام کے اندر شام کی مشکلات میں اسرائیل کا برابر ساتھ دے رہا ہے. سینکشنز ہیں, بہت ساری لائف سیونگ ڈرگز جو ہے ابھی تک نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ. اسی طرح جو زلزلہ زدگان کے لیے فوری بعض ممالک سے امداد پہنچنے کا امکان ہے, اس کے امکانات بھی کم ہیں. بعض ممالک ان کے پاس امدادی سامان ہے لیکن رسک نہیں لیتے کہ امریکہ جو ہے امریکہ اس وہاں پہ فلائٹس کو اجازت نہیں دے رہا سینکشنز کی وجہ سے. اور بھی جو ایک سیزر لا بنا ہوا ہے, اس سیزر لا کے تحت جو ہے وہ ان ممالک کے خلاف, اس لیے جو کمزور ممالک ہیں وہ تو ویسے ہی وہاں پہ کسی طرح کی امداد دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی سہمی ہوئی ہیں, وہ بھی اس انداز سے جیسے وہ ترکی میں فعال ہے اتنی وہ شام کے اندر فعال نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران, الجزائر, کسی حد تک پاکستان اور عراق کے جو ولنٹیئرز ہیں, حشد الشعبی جیسے گروہ ہیں, وہ بہرحال اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان زلزلہ زدہ افراد کی مدد کے لیے پہنچے. لیکن بہرحال یہ اسرائیل کا یہ حملہ, اور ساتھ میں اس کو یہ اضافہ کرتا چلوں کہ چند دن پہلے داعش نے بھی ایک علاقے میں حملہ کر کے 60 کے قریب افراد کو جو ہے عام شہریوں کو مارا ہے. یعنی اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ ایک طرف غاصب صہیونی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو داعش کر رہی ہے, تو یہ جو کمبینیشن ہے داعش اور غاصب صہیونی حکومت کا, یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ وہ ریزسٹنس بلاک کے تجزیہ نگار افراد اور فعال افراد جو ہیں جو کہتے تھے کہ داعش کے پیچھے اسرائیل بھی ہے اور داعش کی مشکل وقت میں جو مدد کو پہنچتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہے, تو وہ بھی چیز اب ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ دونوں نے, پہلے نے ایک جگہ پہ حملہ کیا, 60 کے قریب افراد کو شہید کیا, اس نے میزائل داغا اور اس میں بھی درجنوں افراد جو ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں. تو یہ دونوں کا یہ کمبینیشن بھی خود اس وقت ایک ایسی علامت ہے کہ جس سے متوجہ ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ اس خطے میں بالخصوص شام, عراق اور لبنان میں کیا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. یہ ممالک جو سخت ترین زلزلے کے دوران بھی ان ممالک کے عوام کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا سوچا جا سکتا ہے اگر حالات نارمل ہوں گے تو غاصب صہیونی حکومت کا اگر بس چلے گا تو وہ ان ملکوں کے اندر وہی تباہی پھیلائے گا کہ جو ان کے 20 سال پہلے جو پروٹوکولز میں موجود ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو کس انداز سے تقسیم در تقسیم کر کے وہاں کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے. تو یہ میزائل جو دمشق میں داغا گیا ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی بات ہے کہ اس نے بالآخر غاصب صہیونی حکومت کے حقیقی مکروہ چہرے کو مزید بے نقاب کر دیا.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے. اور سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا. جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, جیوں پیوں آب زر کا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو, گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو, ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا, ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا. جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا, جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا, وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا, وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا. مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا, مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا, نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا, نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا. مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا, نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اسفند، 29 رجب اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس رجب سن 879 ہجری قمری کو فقیہ اور مفسر قرآن شیخ شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی. انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں. شیخ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر والتعبیر ہے. بیس فروری سن 1866 عیسوی کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ، فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی ملین کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی. اس پانچ سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا، نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا. میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریس نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف اپنے حملوں کو جاری رکھا اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے، جو کہ اس کی وفادار تھی، میکسی ملین کو شکست دی اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی. بیس فروری سن 1928 عیسوی کو برطانیہ نے اردن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. پہلی جنگ عظیم کے بعد اردن پر برطانیہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا تھا. اردن اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے برطانیہ کو اردن کی خارجہ اور اقتصادی پالیسی، نیز قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا تھا. یہ سامراجی معاہدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے کمزور ہونے پر سن 1946 میں منسوخ ہوا اور اردن آزاد ہو گیا. بیس فروری سن 1947 عیسوی کو برطانیہ نے ہندوستان پر دو صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخرکار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا. ہندوستانی عوام کو سالہا سال کی جدوجہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی. برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران اس ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا. اگست 1947 میں ہندوستان دو آزاد اور خود مختار مملکتوں، پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا. یکم اسفند سن 1366 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی شہید ہوئے. شہید فضل اللہ محلاتی سپاہ پاسداران کے کچھ اعلیٰ کمانڈروں اور مجلس شورا اسلامی کے بعض اراکین کے ہمراہ ایک مسافر طیارے میں ایران کے ایک سرحدی شہر جا رہے تھے کہ عراق کے جنگی طیاروں نے راکٹ مار کر مذکورہ مسافر بردار جہاز کو مار گرایا. اس المناک واقعے میں حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی سمیت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور مجلس شورا اسلامی کے مجموعی طور پر 39 افراد شہید ہوئے. یکم اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے مصنف اور محقق حجت الاسلام مصطفیٰ زمانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مصطفیٰ زمانی نے 8 سال تک حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور اصول فقہ کے دروس سے کسب فیض کیا اور اس کے بعد تالیف و تصنیف کا کام شروع کیا۔ ان کی پہلی کتاب کا نام ابراہیم بت شکن ہے۔ حجت الاسلام زمانی ہمیشہ شاہ کے خلاف جد و جہد میں مشغول رہے، اسی بنا پر انہیں کئی بار جیل جانا پڑا۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 50 ہے۔ بیس فروری سن 2016 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی۔ وہ سن 1927 عیسوی میں مصر کے علاقے اساکر صالحیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1963 میں ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا۔ وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جاجی کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے 2013 میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام پر اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 سال تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا اور ان کی تلاوت سن کر کچھ افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کی سرخی اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز بھی پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ ہائی کورٹ نے نگران حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی گئیں۔ صدر پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57A کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ہدایات پر عمل کیا جائے۔ مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ طالبان کا امریکی اڈوں کو اکنامک زونز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی شمالی کوریا کی سرحد کے قریب مشترکہ فوجی مشقیں۔ امریکہ سے کچھ اختلافات لیکن روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، سعودی عرب۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی وفد کو افریقی یونین کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ برازیل سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 36 افراد ہلاک۔ کم جونگ ان کی بہن کا امریکہ کو انتباہ۔ توشہ خانہ فیصلے کے خلاف احتجاج پر دہشت گردی کا مقدمہ، اسد عمر اور 8 ملزمان کل طلب۔ ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل۔ صدر الوی آ بیل مجھے مار والے کام نہ کریں رانا ثناء اللہ۔ پشاور اسلامیہ کالج کے پروفیسر کا قتل، طلبہ تنظیموں نے احتجاجن روڈ بلاک کر دیا۔ اور سمعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کالم کا عنوان ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیسے۔ مشترکہ کاوشوں کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے جو بلا شبہ وقت کا ناگزیر تقاضا ہے۔ آرمی چیف نے گزشتہ روز زخمی ہو جانے والے اہلکاروں کی عیادت اور کراچی پولیس آفس کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب یا نظریہ نہیں ہوتا، گمراہ کن تصور کو لالچ اور دباؤ سے مسلط کیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان پورے ملک میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کامیابی سے کر رہی ہیں۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ انتہا پسندی کو مسترد کیا اور شکست دی ہے۔ خوشحال مستقبل کے لیے ہم متحد ہو کر اس خطرے پر غالب آئیں گے۔ معاشی زبوں حالی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہونے والے دہشت گردی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی بلا شبہ لازم ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کیسے ہو؟ اخبار لکھتا ہے، یہ یقیناً وقت کا اہم ترین سوال ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے قومی معاملات کے تمام شراکت داروں کا مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا اور حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ حکمت عملی مرتب کرنا ضروری ہے۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، جرمنی میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ان الفاظ سے علاقائی صورتحال میں تبدیلی کے تناظر میں ہماری حکمت عملی میں اگر وقت کے مطابق رد و بدل کی ضرورت بخوبی عیاں ہے کہ اگر افغانستان کی عبوری حکومت نے اپنی سرزمین سے سرگرم عسکری پسند گروہوں کا مقابلے کے لیے عزم اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تو دہشت گردی کو پاکستان سے باہر دوسری جگہوں پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ادھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ کراچی پولیس آفس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ درست ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ دہشت گرد بن جانے والے ہم وطنوں کو اپنے ہی ملک میں اپنی جانیں داؤں پر لگا کر دہشت گردی پر آمادہ کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ لوگ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کیوں بن جاتے ہیں؟ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ کانگریس نے، ہندوستان ایکسپریس کی سرخی کچھ اس طرح ہے، کانگریس نے 50ویں کنونشن کے لیے کمر کس لی، ہند متحدہ عرب امارات تعلقات پر وزیراعظم کا اظہار اطمینان۔ سامعین، ہندوستان ایکسپریس میں آج ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے مودی سے مغرب کی ناراضگی۔ مضمون نگار ہیں ظفر آغا۔ ظفر آغا لکھتے ہیں، لیجئے اب بی بی سی پر مودی حکومت کا قہر ٹوٹا، بات کیا ہے سب جانتے ہی ہیں۔ دراصل جس بی بی سی ڈاکومنٹری کے سبب مودی حکومت اور بی بی سی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اس فلم نے نریندر مودی کی سب سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ظفر آغا لکھتے ہیں، سن 2002 کے گجرات فسادات مودی کی دکھتی رگ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی یہ کہہ دیا کہ ان فسادات میں، یعنی مسلم نسل کشی میں، مودی بھی ملوث تھے تو اس پر آفت ٹوٹ پڑتی ہے، اور بی بی سی ڈاکومنٹری نے یہی بات کہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو ہنگامہ ہونا ہی تھا۔ اخبار میں ظفر آغا کے اس آرٹیکل کے اگلے حصے میں آیا ہے، پہلے ہندوستان میں ڈاکومنٹری کی نشریے پر پابندی لگی، پھر جلد ہی انکم ٹیکس والوں نے بی بی سی کے ممبئی اور دہلی آفس کے دروازوں پر دستک دے دی۔ اس طرح یہ معاملہ اب مودی حکومت اور بی بی سی کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب سنگھ سے لے کر بی جے پی تک سب اس معاملے کو ہندوستان کی سالمیت پر حملہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ لندن اور واشنگٹن کے اخبار اس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح برطانیہ اور ہندوستان کے آپسی تعلقات بھی بگڑ رہے ہیں۔ ظفر آغا آگے چل کر لکھتے ہیں، خیر یہ لندن اور نئی دہلی کی تلخیاں ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ تلخیاں کیوں پیدا ہوئیں۔ گجرات فسادات آج سے کوئی 20 برس قبل ہوئے تھے، سوال یہ ہے کہ بی بی سی کو یہ فسادات اور اس میں مودی فیکٹر اب کیوں یاد آیا؟ جو بی بی سی کو جانتا اور سمجھتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بی بی سی برطانوی نظام کا ایک حصہ ہے، یعنی حساس مسائل بی بی سی برطانوی نظام کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ گجرات فسادات بھی ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، پھر بھی بی بی سی نے یہ ڈاکومنٹری کی۔ ظاہر ہے کہ بی بی سی اور برطانوی نظام کو یہ تو اندازہ رہا ہی ہوگا کہ اس فلم کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات تلخ ہو جائیں گے. سو ہوا بھی وہی. اور سامعین, چونکہ ٹائم ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے, ہم یہیں پہ اپنے اس آرٹیکل کو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس. سامعین, آس پاس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام افکار و نظریات, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نظریات اپنے
عزیز سامعین, پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, لبرل نظام حکومت کا زوال اور شکست ایک ایسی حقیقت ہے جو عالمی نظام میں وقوع پذیر ہو رہی ہے. امریکہ اس نظام کے سرغنہ کے طور پر خود بھی کمزور اور زوف کا شکار ہو گیا ہے, اور اس کے اقتصادی, سیاسی, ثقافتی اور نظریاتی طاقت کے اجزاء بھی زوال پذیر ہیں. امریکہ موجودہ شواہد و حقائق اور سیاسی شخصیتوں, نیز اس کے ریسرچ تھنک ٹینک کے اعتراف کی بنیاد پر پیچیدہ مشکلات میں گھر چکا ہے, اور اس کی عالمی طاقت کے زوال کی علامتیں مختلف شعبوں میں نمایاں ہو چکی ہیں. سامعین, آج کے اس پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں اس عالمی تسلط کی طاقت کے زوال کی مثالوں اور مصادیق کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. سامعین, زیادہ تر مغربی ماہرین اس بارے میں اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کے زوال کے قرائن و شواہد میں سے ایک مزاحمت کے محور کے مقابلے میں امریکہ کے اتحادیوں من جملہ صہیونی حکومت کی شکست ہے. صہیونی حکومت, جسے سن 1948 میں اپنے غیر قانونی قیام کے بعد سے ہی بڑی طاقتوں, بالخصوص امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے, مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف بہت سے بین الاقوامی جرائم اور جارحیت کی مرتکب ہوئی ہے. فلسطین کے مظلوم عوام کی سرزمین پر قبضہ کرنا اور بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنا, اور ہزاروں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین اور وطن سے دوسرے ممالک میں بے گھر کر دینا اس حکومت کے اقدامات میں شامل ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ ان جرائم اور صہیونی حکومت کو امریکہ کی حاصل حمایت کے باوجود, خاص طور پر گزشتہ دو دہائیوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف فلسطین اور مزاحمتی محاذ کے خلاف کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے, بلکہ دن بدن وہ کمزور بھی ہوئی ہے. مزاحمت کے محور کے سامنے صہیونی حکومت کی شکستوں نے مغربی ایشیا کے خطے میں امریکہ کے زوال کی راہ ہموار کرتی ہے. امریکی صہیونی اتحاد کی ناکامی کی ایک واضح مثال غزہ میں فلسطینی مزاحمتی محور اور صہیونی حکومت کے درمیان مئی سن 2021 میں شروع ہونے والی 11 روزہ جنگ تھی. صہیونی حکومت اپنے فوجی نظریے کی بنیاد پر اس میں کوئی ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک کامیابی حاصل نہیں کر سکی, بلکہ اس کے برعکس فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے حیرت انگیز کارروائیوں کے ذریعے غاصب اسرائیلی حکومت کی انٹیلیجنس اور فوجی طاقت پر کامیابی حاصل کی. یہاں پر ہم صہیونی حکومت کی بعض ناکامیوں کی طرف اشارہ کریں گے, جن کی وجہ سے اس غاصب حکومت اور اس کے حامیوں بشمول امریکہ کو مغربی ایشیا میں اپنا اعتبار کھونے اور مالی نقصانات کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے جاسوسی اداروں کو، جو اس حکومت کی کابینہ کو سیکورٹی کے جائزے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ توقع نہیں تھی کہ غزہ کی پٹی میں مزاحمتی قوتیں معاشی و صحت عامہ کے لحاظ سے سخت و دشوار حالات کے سائے میں صہیونی حکومت کا فوجی مقابلہ کرنے کے لیے اس حد تک تیار ہوں گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے غزہ کی پٹی کی وحشیانہ ناکہ بندی کے باوجود مزاحمتی قوتوں نے کئی بار فوجی مشقوں کے ذریعے اس حکومت کے خلاف اپنی تیاری ظاہر کی تھی۔ فلسطینی مزاحمتی قوتیں غزہ کی پٹی کی سرحدوں میں 250 کلومیٹر دور شہروں اور اہداف پر راکٹوں کی بارش کرنے کی اپنی سابقہ دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوئیں، اور اس طرح مزاحمتی میزائلوں کے گرنے سے تمام مقبوضہ علاقوں میں روب و وحشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 11 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ علاقوں کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقے گشدان جیسے علاقوں کے مکینوں نے بھی خوف کے عالم میں پناہ گاہوں میں اپنے دن رات گزارے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت کے وسیع حملے کے جواب میں مزاحمت کے راکٹ حملے، صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات جیسے ہوائی اڈے اور تیل کی بعض تنصیبات کی بندش کا سبب بنے ہیں۔ ان 11 دنوں میں صہیونی حکومت نے غزہ کی پٹی پر 1000 سے زیادہ فضائی حملے کیے، لیکن مزاحمت کی فوجی صلاحیتوں کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ نام نہاد زمین سوختہ کے نام سے موسوم پالیسی، جسے غاصب صہیونی حکومت نے نافذ کیا تھا، مزاحمتی گروپوں کے کمانڈ سینٹرز، اہم انفراسٹرکچر، لاجسٹکس اور مزاحمت کی جدید عسکری صلاحیتوں کو تباہ نہیں کر سکی۔ اسرائیلی حکومت کے حملوں کے خلاف فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے دن بدن اپنی جدید صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی حکومت کے میزائل شکن سسٹم کی ناکامی اور مزاحمت کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کی شناخت میں ناکامی نیز غاصب صہیونی فوج کے مراکز پر حملہ کرنے کے لیے فلسطینیوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ڈرون کے استعمال کو ناکارہ بنانے میں اسرائیلی فوج اور اس کے آہنی گنبد نامی سسٹم کا ناکارہ ہونا ایک بار پھر ثابت ہو گیا۔ صہیونی حکومت کے لیڈروں پر دباؤ کا ایک ہتھکنڈا، جس کا واشنگٹن پر بہت زیادہ مالی انحصار ہے، اس جنگ میں اقتصادی نقصانات کا ہونا ہے۔ بعض انٹیلیجنس جائزوں نے سن 2021 کی 11 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ $8 ارب تک لگایا ہے، جس میں میزائل حملوں سے ہونے والی تباہی اور صہیونی حکومت کے اندر مختلف اقتصادی اور صنعتی شعبوں کا مفلوج ہونا شامل ہے۔ سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر محمود جبائی کا خیال ہے کہ صہیونی حکومت اپنے معاشی نقصانات کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں ناکامی کے دیگر پہلوؤں کو بھی خفیہ رکھتی ہے، لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فلسطینی مظلوموں کے خلاف صہیونی حکومت کی 2021 کی جنگ کے اخراجات اکتوبر سن 1973 کی جنگ کے بعد سے اب تک کے اخراجات کے مقابلے میں ریکارڈ ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا ذکر صہیونی حکومت کی ملٹری انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ نے بھی کیا ہے۔ اس سابق سربراہ نے اعلان کیا کہ تحقیقاتی مراکز کی طرف سے کیے گئے نقصانات کے تخمینے کی بنیاد پر غزہ کی پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے یومیہ اخراجات کا تخمینہ $1 ارب سے زیادہ ہے، جو صہیونی حکومت کو کئی شعبوں میں کرنا پڑا ہے۔ صہیونی حکومت کے اقتصادی نقصانات کا ایک اہم ترین پہلو فوجی صنعت کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ جو ٹیکنالوجی بالخصوص مصنوعی ذہانت کے حوالے سے مکمل طور پر امریکہ پر منحصر ہے۔ صہیونی حکومت کہ جس نے ہمیشہ اپنی اسلحے کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنی فوجی مصنوعات کی کارکردگی اور افادیت میں اضافہ کیا ہے، سن 2021 کی 11 روزہ جنگ میں اس کی وجہ سے ہونے والے اسکینڈل سے اپنے کچھ صارفین کو کھو بیٹھی۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے تک اسرائیل کے ساتھ ساز باز کرنے والے کچھ عرب ممالک نے صہیونی حکومت سے آئرن ڈوم سسٹم خریدنے کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نظام کی ناکامی نے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ غزہ کی جنگ اور صہیونی حکومت کے جرائم فلسطین کے لیے عالم اسلام اور عالمی رائے عامہ کی وسیع حمایت کا سبب بنے ہیں۔ اس سلسلے میں ہزاروں اردنی باشندوں نے مئی سن 2021 میں مقبوضہ فلسطین کے ساتھ اپنی سرحدوں کے قریب احتجاجی مظاہرے کیے اور فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی جرائم کی مذمت کی۔ سرحدوں پر اس اجتماع کے نتیجے میں مظاہرین اور صہیونی حکومت کی سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اسی دوران لبنان میں اس ملک کے ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی اور لبنان اور فلسطین کی سرحدوں پر واقع علاقوں کفرکلہ، العدیسہ اور مروہین میں جمع ہوئے۔ اس رجحان کا جاری رہنا بلا شبہ خطے میں اس حکومت اور اس کے اہم حامیوں جیسے امریکہ اور انگلستان کی ساکھ کو تباہ کر سکتا ہے اور خطے میں ان کے توسیع پسندانہ مفادات کو بھی تباہی کے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکہ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے بین الاقوامی جرائم کا سب سے بڑا حامی رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں صہیونیت مخالف درجنوں قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے اور حالیہ برسوں میں امریکی ٹیکس دہندگان کی جیبوں سے صہیونی حکومت کو اربوں ڈالر کی فوجی اور مالی امداد بھیجی گئی ہے۔ اسرائیل کی نسل پرست حکومت کی حمایت نے امریکہ کے انسانی حقوق کے نعروں کے کھوکھلا ہونے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور مغربی ایشیا میں امریکی بالا دستی کے زوال کو تیز کر دیا ہے۔ اس بنا پر سابق امریکی سیاستداں اور قومی سلامتی کے مشیر زگنیو برزنسکی کا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی جو امریکی قومی مفادات کے حقیقت پسندانہ اندازوں اور حساب کتاب سے تدوین نہیں کی گئی ہے، ایک ایسی پالیسی ہے جو اگلے 20 سالوں میں امریکہ کی عالمی پوزیشن کو شدید خطرات سے دوچار کر دے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Oh,
Yeah. افکار و نظریات. سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ طہٰ شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. آج کے پروگرام میں ہم ابراہم ایکارڈ کی ماہیت، اس کے اسباب اور اس کے خفیہ اور اعلانیہ کرداروں کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن، سن 2020 کے آخر میں صہیونی حکومت اور عربوں کے تعلقات کی سطح میں تبدیلی آئی. عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کا آغاز متحدہ عرب امارات سے ہوا. ستمبر سن 2020 میں ابراہم ایکارڈ پر دستخط ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل طور پر معمول پر آ گئے. ظاہری طور پر سازباز کے اس معاہدے کا مقصد کاشتکاری، سیاحت، توانائی، ماحولیات اور جدت پسندی کے شعبوں میں باہمی تعاون تھا. بحرین کی حکومت بھی ستمبر سن 2020 میں ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو گئی. اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی بالترتیب اکتوبر اور دسمبر میں صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے پر اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا. بحرین اور صہیونی حکومت نے سن 2022 میں باہمی تعلقات میں توسیع کے سلسلے میں 10 سالہ روڈ میپ کی خبر دی. ان کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ فریقین نے ایٹمی خطرات، دہشت گردانہ سرگرمیوں، مذہبی انتہا پسندی، غربت اور سماجی مشکلات سمیت علاقائی چیلنجوں کے مقابلے کے لیے اسٹریٹجک اور سیکورٹی تعلقات کی تقویت کا جائزہ لیا ہے. اس کے علاوہ اعلامیہ میں یہ بھی آیا کہ فریقین نے امن اور خوشحالی کے لیے سول، اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ سن 1979 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط ہوئے، لیکن عرب ممالک کے عوام کی جانب سے اس کا ساتھ نہ دیے جانے کی بنا پر اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا. اسی کے پیش نظر صہیونی حکومت نے ابراہم ایکارڈ کے ذریعے عرب ممالک کے شہریوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی. فارن پالیسی تھنک ٹینک میں سن 2020 میں ایک مقالہ چھپا جس میں آیا کہ سن 1979 اور 1994 میں صہیونی حکومت کے ساتھ طے پانے والے مصر اور اردن کے امن معاہدوں کا ابراہم ایکارڈ کے ساتھ واضح طور پر فرق پایا جاتا ہے. یہ فرق دو الفاظ سرد امن اور گرم امن میں سمو دیا گیا ہے. سرد امن کے معاہدے صہیونی حکومت اور مصر و اردن کی حکومتوں کے درمیان ہوئے، لیکن گرم امن میں دونوں عرب ممالک اور صہیونیوں کے درمیان تعلقات کی برقراری کو مد نظر رکھا گیا. یہ تعلقات سیاحت اور کھیلوں کے ذریعے قائم کرنے کی کوشش کی گئی. اوسلو سازباز معاہدے اور ابراہم ایکارڈ کے درمیان پائے جانے والے اس فرق کی جانب بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اوسلو معاہدے میں طے پایا تھا کہ صہیونی حکومت اور فلسطین کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور جب ان کا آپس میں سمجھوتا ہو جائے گا تو اس کے بعد عرب ممالک بھی صہیونی حکومت کے ساتھ امن کا سلسلہ شروع کر دیں گے، لیکن ابراہم ایکارڈ میں اوسلو معاہدے کے بالکل برخلاف ہوا، یعنی خطے کی عرب حکومتوں نے مسئلہ فلسطین کو مد نظر رکھے بغیر صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے مؤثر عوامل میں سے اسلامی بیداری کی جانب بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بیداری شروع ہونے کے بعد خطے کی ڈکٹیٹر حکومتوں نے اپنے حکومتی نظام کی بنیادوں کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ بعض عرب ممالک کے حکام نے محسوس کیا کہ اسلامی بیداری کے نتیجے میں طاقت کا توازن اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں اور ان کے نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مغربی ایشیا کے علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامتی محاذ کو کمزور کرنے کے مقصد سے دہشت گرد گروہ وجود میں لائے گئے، جن سے طاقت کا توازن صہیونی حکومت اور بعض قدامت پسند عرب ممالک کے حق میں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان گروہوں کی شکست کے بعد نہ صرف ایران کمزور نہیں ہوا بلکہ دہشت گردی کو شکست دینے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامتی محاذ کی علاقائی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی، جس کے باعث مغربی ایشیا کی عرب حکومتوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کا راستہ اختیار کر لیا۔ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کا ایک اہم سبب ان ممالک خصوصاً بحرین کی اندرونی صورتحال ہے۔ بحرین میں سن 2011 سے حکومت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے اور آل خلیفہ حکومت کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ اس کے باوجود متحدہ عرب امارات کے برخلاف بحرینی عوام نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خلاف احتجاج کیا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایکسٹر میں سیاسیات کے پروفیسر الہام فخرو کا کہنا ہے کہ سن 1947 سے اب تک بحرینی عوام ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دا انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی آف دا پرشین گلف کتاب کے مصنف کرسچن ایلریچ کے مطابق بحرین نے ہمیشہ اپنی داخلی پالیسیوں میں ایک مضبوط پین عرب اور اسلامی موقف اختیار کیا ہے۔ عربوں اور صہیونی حکومت کی کشمکش کے ابتدائی مراحل میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خلاف بحرینی عوام کے مظاہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحرینی شہریوں کے مختلف طبقات کے درمیان متحرک رہنے کی طاقت برقرار ہے۔ بہرحال صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے کے کئی کردار ہیں، جن میں چار عرب ممالک کے حکام اور صہیونی حکومت، امریکہ میں یہودی لابی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے علاوہ سعودی عرب بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کا کردار دوسروں سے زیادہ ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جانے پر بظاہر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وہ کسی بھی طرح کے سرکاری موقف کے اظہار سے گریز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کے بعض اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں اس ملک کا بنیادی کردار رہا ہے۔ سعودی عرب نے حالیہ عشروں کے دوران مختلف طریقوں سے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ علاقائی اتحاد کی تشکیل کو سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ بہت سے مبصرین سعودی عرب کی جانب سے اتحاد تشکیل دیے جانے کا اہم سبب خطے میں ایران اور استقامتی محاذ کے مقابلے میں اس کی شکست کے احساس کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب کو صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے پر تشویش تھی، اس لیے اس نے اس حکومت کے ساتھ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات معمول پر لانے کی حمایت کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران اور اسلامی دنیا کے نمبر ایک دشمن کے طور پر اسرائیل ساز باز کرنے والے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے ذریعے اپنے خیال خام میں ایران سے اپنے مطالبات منوانے کا راستہ ہموار کرنے کے درپے ہیں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک اور پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
Thank you.